وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی طرف سے ملتان زنا بالجبر کیس میں پنچایت کے فیصلے پر نوٹس کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے تحت ایک نو عمر بچی کی جوابی تذلیل کا حکم دیا گیا تھا. آگے چل کر ہم افغان طالبان کی افغانستان میں جاری لڑائی اور آخر میں 37 سالہ عمران عوان کی ڈلس ایئرپورٹ پر بدعنوانی کیس میں گرفتاری پر بات کریں گے. اور آج ہمارا پروگرام فقط کال ان شو ہے, لہٰذا آپ لوگ پورے گھنٹے میں ان تینوں موضوعات پر کچھ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے سیگمنٹ پر ہمارے ساتھ تین مہمان ہوں گے. ابتدا میں پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن فوزیہ وقار اور سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, جو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں. آگے چل کر ہم پیٹر جیکب کو سنیں گے, جو سینٹر فار سوشل جسٹس کے پریزیڈنٹ ہیں. لیکن آئیے اس معاملے پر آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے پنجاب کے جنوبی ضلع ملتان میں مبینہ طور پر پنچایت کے حکم پر ایک نوجوان لڑکی سے جنسی زیادتی کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے. سپریم کورٹ سے جمعرات کی صبح جاری ایک بیان کے مطابق چیف جسٹس نے میڈیا میں شائع ہونے والی ان خبروں کے بعد اس معاملے کا نوٹس لیا, جن میں کہا گیا تھا کہ ملتان کے علاقے مظفر آباد میں 20 رکنی پنچایت کے حکم پر ایک نو عمر لڑکی سے جنسی زیادتی کی گئی. بتایا جاتا ہے کہ پنچایت میں 4 خواتین بھی بطور رکن شامل تھیں. چیف جسٹس نے اس معاملے پر پنجاب پولیس کے سربراہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے. پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق ایک خاتون نے پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی 12 سالہ بیٹی کو عمر واڈا نامی ایک شخص نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. بعد ازاں یہ معاملہ مقامی پنچایت میں اٹھایا گیا, جس میں یہ طے پایا کہ جس طرح 12 سالہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اس کے بدلے میں ملزم کی 17 سالہ بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے. اس واقعے کی خبر ہونے پر پولیس نے پنچایت میں شامل افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان میں سے بعض کو گرفتار بھی کر لیا ہے. حقوق نسواں کمیشن پنجاب کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب تک سماجی رویے اور سوچ نہیں بدلے گی, تب تک محض قوانین کی بنیاد پر خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ممکن نہیں.
عورتوں کے حوالے سے جب تک وہ سوشل بیہیویئر چینج اور مائنڈ سیٹ چینج نہیں آئے گا, تب تک تو کچھ قانون اور کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ نہ صرف سوسائٹی نہیں بدلے گی, جو قانون ساز ادارے ہیں وہ بھی نہیں بدلیں گے, ان کی ذہنیت نہیں بدلے گی. مگر میں اس بات میں پورا یقین رکھتی ہوں کہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور جب ایکشن ہوتا ہے اور قانون کا اطلاق شروع ہوتا ہے, تو وہ ایک ڈیٹرنٹ بن جاتا ہے.
ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی جمعرات کو ملتان کا دورہ کر کے متاثرہ لڑکیوں سے ملاقات کی.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پولیس کی ذمہ داری کے حوالے سے, چاہے وہ سپاہی ہے یا وہ افسر ہے, بدترین غفلت کا اس سے بدترین ثبوت نہیں ہو سکتا. چنانچہ ابھی میں نے 3 آفیسرز کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے, جو آج انشاءاللہ ہر صورت ملتان پہنچیں گے, اور اس دوران تھانے کے تمام پورے تھانے کو میں نے معطلی کے میں نے احکامات دیے ہیں.
پاکستان میں ماضی میں بھی پنچایت یا مقامی سطح پر قائم جرگے خواتین سے متعلق متنازع فیصلے کرتے رہے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم فوزیہ وقار سے ابتدا کرتے ہیں, جو ملتان گئی تھیں اور غالباً وہ بہتر طور پہ ہمیں بتائیں گی کہ ایک مقامی پنچایت نے اس طرح کا فیصلہ کیوں کر کیا. فوزیہ وقار, ہمیں علم ہے کہ دستوری قوانین بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں, شاید ملک کے قانون سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اس طرح کا فیصلہ آنا بہت ہی زیادہ تعجب ہوا. یہ بتائیے کہ اگر ان لوگوں کو پکڑا گیا جو کہ اس وقت جنہوں نے جرگا میں یہ فیصلہ کیا, پنچایت میں فیصلہ کیا, ان کو کس قسم کی سزا دی جائے گی؟
جی شکریہ. یہ اس کیس میں ملوث جو پنچایت کے لوگ تھے, وہ میرے خیال سے 28 کے لگ بھگ لوگ تھے, اور
ان تمام لوگوں کو پولیس نے پکڑ لیا ہوا ہے اور ان کو ان کے اوپر ایک بی بی سی کی تعزیرات پاکستان کی شک ہوتی ہے 310A اس کے تحت مقدمہ چل رہا ہے جس میں کہ جبری شادی یا کسی بھی دستور کے نام پہ اگر زیادتی ہو اور اس کے ساتھ اس کی سزائیں ہیں جس میں جرمانہ اور قید دونوں ہیں وہ ان پہ لاگو ہوگا. اس کے علاوہ جو ریپ یا ابیٹمنٹ یا جس نے بنا بالجبر کو پروموٹ کرنا وہ بھی شک لگی ہے. جو دو ایف آئی آریں کٹی ہیں جو پرٹیکولر دو لڑکیوں کے ریپ میں اس میں 376 تعزیرات پاکستان لگا جس کی سزا عمر قید اور سزائے موت تک جاتی ہے.
اچھا ہم سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کی طرف آتے ہیں. محمود اشرف یہ بتائیں سپریم کورٹ نے سو موٹو ملتان کے مظفر آباد علاقے میں ایک معصوم بچی کے ساتھ جو جوابی جنسی کارروائی ہوئی ہے اس کا نوٹس لیا ہے. آپ کے خیال میں اس نوٹس لینے سے اب آپ کیا توقع کرتے ہیں کس قسم کی سزا مل سکتی ہے ملزمان کو؟
دیکھیں جی سپریم کورٹ کا نوٹس لینا بجائے خود کوئی سزا کو بڑھا نہیں سکتا لیکن اس بات کو یقینی ضرور بنائے گا کہ جو انصاف کے محکمے ہیں انصاف فراہم کرنے والے جن کی ابتدا پولیس سے ہوتی ہے اور آگے پروسیکیوشن اور پھر آگے جا کے عدالت تک آتی ہے یہ محکمے ضرور ویجیلنٹ ہو جائیں گے. یہ جن سا کیس ہے اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب پہلے عمر وڈا نے اپنی کو 12-13 سال کی کزن کے ساتھ جب اس نے ریپ کیا تو اس کی اطلاع پولیس کو دی گئی لیکن پولیس نے اس پر کوئی خاطر خاص کاروائی نہیں کی اور اس کے بعد یہ آپس میں رشتے دار ہیں تبھی خواتین بھی بیٹھی تھیں اس جگہ میں اور مرد بھی تو ان کے کاروبار بھی شاید سانجے ہیں تو انہوں نے جب فیصلہ کیا تو پہلے فیصلہ یہ کیا جب فیصلہ کیا کہ ایک لڑکی اس کے بدلے میں اور اس کے ساتھ سیکشوئل لیٹر پوسٹ کیا جائے تو وہ دو لڑکیوں کو اس کی بہنوں کو لے کے آئی جو دونوں شادی شدہ تھیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ جس سے ذرا کمٹ ہوا ہے ریپ وہ غیر شادی شدہ تھی تو اس کے لیے بھی غیر شادی شدہ لائی جائے. تو یہ تمام باتیں جو تھیں ایک دن پہ محیط نہیں تھیں یہ ایک دن سے زیادہ پہ میری رپورٹ کے مطابق ایک دن سے زیادہ پہ محیط تھیں تو اس میں فیملیز کی شروع میں کنسنٹ شامل رہی اور اس کے بعد پھر شاید معاملات کو گڑبڑ ہوا تو دونوں پھر پارٹیز جو ہیں اور دوسری پارٹی نے بھی پولیس سے رابطہ کیا اور پھر دونوں پارٹیز اپنے اپنے کیس کے پیچھے بات پڑی. یہ بڑی بدقسمتی ہے یہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں الٹریسی اور جہالت اتنی زیادہ ہے کہ آپ جتنا مرضی معاملات کو آپ وجیلنٹ کر لیں جب تک ان کے ذہن سے یہ اس جہالت کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا خاطر خواہ تعلیم نہیں ہوگی اور ان کو شعور نہیں دیا جائے گا تو ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں.
بالکل
اور ہوتے رہیں گے. ساتھ
فوزیہ وقار ظاہر ہے آپ ہر وقت اسی طرح کے جو مسائل ہیں ان سے نمٹتی رہتی ہوں گی. 12 سالہ بچی کا زنا بل جبر کا کیس ہوا, پولیس نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ پولیس کو بھی کتنی تربیت دینے کی ضرورت ہے؟
جی بالکل, پولیس کو تو تربیت دینے کی ضرورت ہے, وہ معاشرتی سوچ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بدلنا بہت ضروری ہے. اس کیس میں صرف ایک بات جو میں اچھی سمجھتی ہوں وہ یہ تھی کہ ایک ملتان میں آپ کو پتا ہوگا کہ وائلنس اگینسٹ سینٹرز ہیں, ایسے خصوصی ادارے بنائے گئے جس میں ایک ہی چھت کے تلے ساری سروسز لوگوں کو مل جاتی ہیں. جب یہ بچیاں پولیس اسٹیشن پہ پہنچیں جو راجاپور کے پولیس اسٹیشن ہے ادھر, تو انہوں نے ان کو وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر پہ لیا ہے اور وہاں پہ ان کو شروع سے لے کے آخر تک جو پولیس کا کام تھا پولیس نے کیا, جو میڈیکل ایگزامینیشن جو وہیں پہ ہوا, کاؤنسلر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہاں تاخیر یقیناً ہوئی کیونکہ پہلا ریپ 16 کو ہوا تھا, رپورٹ 19 کو ہوا خالی, اور وہ ان کے جو دوسری بچی جب ریپ ہوئی جناب الجبر جب اس کے ساتھ ہوا تو اس کی ماں نے آ کے دوسری بچی کی ماں نے آ کے رپورٹ کیا, مگر اس کی ماں نے یہ پھر بھی نہیں بتایا کہ یہ ایک گاؤں کے جو بڑے ہیں ساروں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے. بٹ سارے کا نام میں اس کو اس لیے نہیں لوں گی کیونکہ وہ ایک فارمل پنچایت نہیں تھی, یہ سارے رشتے دار ہیں, دو بھائیوں کی اولاد ہیں جو بچیاں ہیں انفارچونیٹلی, تو وہ انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ दूसरी पार्टी को सजा देने के लिए वो एक बच्ची को बनी में दे देंगे या उसके साथ भी वही ज्यादती कराएंगे। और हैरानगी की बात यह है कि आज के जमाने में भी इस तरह का माइंड सेट मौजूद है कि आप इंसाफ के लिए फिर भी औरत की ही भेंट चढ़ाते हैं। मैं आपको एक वजाहत करती चलूँ कि ये जो डिले थोड़ा हुआ वो उसका खुशायन बात है कि चीफ मिनिस्टर ने काफी स्ट्रांगली नोटिस किया और उन्होंने कहा कि एक तो मुतालका जो पुलिस स्टेशन है उसके सारे अफसरान को मौतल कर दिया, उसके जो एहलकार हैं उनको मौतल कर दिया, सीपीओ मुल्तान तक को उन्होंने उनके अहदे से हटा दिया क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत ये ताखीर जो है वो अनएक्सेप्टेबल है।
बिल्कुल जी जी। महमूद अशरफ, इसके कानूनी पहलू के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हुदूद ऑर्डिनेंसेस जब थे मुल्क में तो उसके तहत ख़ानदान वाले बच्चियों की रेप को अगर रिपोर्ट करते थे तो फिर खुद ही एक मुसीबत में पड़ जाते थे। अब जो कानूनी शिकें हैं हुदूद ऑर्डिनेंसेस के तहत, ये कितनी बेहतर हैं ताकि जिना बिल जबर की मुल्क भर में रिपोर्टिंग हो?
देखिए जी, अब जो है वो जनरल लॉ इस पे आता है, वो दूध ऑर्डिनेंस वाले वो मामला तो अब वो मसला है किस्सा परिना बन चुके हैं। 376 है हमारा सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसके तहत जरा बिल जबर की सजा जो है वो 10 साल से लेकर उम्र कैद है, 35 साल है। और एक सेक्शन 365B, ये भी ताजिरात पाकिस्तान का सेक्शन है, इसमें ये केस सॉल्व करता है और इसकी सजा उम्र कैद तक है। और ये जो केसेस हैं ये कंपाउंडेबल नहीं होते, ये काबिले राजीनामा नहीं होते। तो इसमें अगर जो एविडेंस है वो आ जाए मोतबर किस्म की तो फिर इसमें जो सजा होती है वो उसको मुजरिम को भुगतना पड़ती है। तो बाकी इसमें एक सेक्शन 109 भी आता है जिसमें है कि अगर एयरत की है जिन जिन लोगों ने, जो पंचायत है उसने एयरत की है कि वो लड़की को बुलवा के और उसको मुजरिम के हवाले किया कि उसके रेप कमिट करे, तो 109 के तहत भी जो सजा मुजरिम को मेन को मिलेगी जो उसने जुर्म सरजद किया उसकी सजा बैन ही इन्हीं पंचायत वालों को मिलेगी। तो ये इनको भी ख्याल है कि सजा 10 साल से लेकर 25 साल के दरमियान इनको हो सकती है या इनको उम्र कैद भी हो सकती है अगर इनके खिलाफ जुर्म साबित हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार हैं तो होता यही है कि ये किसी भी स्टेज पर जाके राजीनामा कर लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ शहादतें नहीं देते। जब शहादतें नहीं देते तो फिर वो पंचायत वाले भी बच जाते हैं, वो मुल्जम भी बच जाते हैं, तो एक कोई मिसाल कायम नहीं होती।
बिल्कुल, बिल्कुल।
तो ये जरूरी इस बात पे कि इस पे कानून साजी इस तरह हो कि इस तरह के वाकयात जो हैं उन पे सजा लाजमी हो और जो शहादतें हैं उनको कलमबंद करने का पाबंद बनाया जाए और जो शुरू में स्टेटमेंट्स आए उनको अगर कोई उससे खिलाफवर्जी करे फिर दूसरे को बरी कराने के लिए तो उस पर भी कोई कलम साजी हो कि उन गवाहों को सजा मिलने का जो हो उनको भी पता चले कि उनको सजा मिल सकती है तो शायद वो ऐसे मामला न करें। तो एक तो बात इसमें बड़ी कहने वाली है कि इसमें कोई खुशायन बात मुझे नजर इसलिए नहीं आती कि अगर पहले रेप पर जो पुलिस को इतला मिल गई थी वो विजिलेंटली कार्रवाई करती तो ये दूसरे वाला ना पंचायत बैठती ना दूसरे वाला जो रेप है वो कमिट होता। तो इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो पुलिस है मुल्तान की या पंजाब की, ये कोई देहाती इलाका नहीं है राजापुर। राजापुर ये मुल्तान में बिल्कुल आप ये समझिए कि एक सैटेलाइट एरिया है, बिल्कुल शहर के साथ लिंक्ड है, अर्बन पॉपुलेशन इसमें तकरीबन है, इसमें कोई रूरल पॉपुलेशन नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा एरिया था कि जिसमें पुलिस को देर से इत्तला मिली या पुलिस जा नहीं सकती थी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो बहुत बड़ा फॉल्ट है वो पुलिस के पार्ट में कमिट हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की।
जी जी, आप दोनों मेहमान चंद मिनट और रहे। फौजिया वक़ार, मुझे इल्म है कि आप इस वक्त ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन क्योंकि हम कुछ कॉल्स लेना चाहते हैं मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की तरफ से मुल्तान जिना बिल जबर केस का सुओ मोटो नोटिस लिया गया है जिसमें एक पंचायत ने जिना बिल जबर के तहत जो बच्ची को रेप किया गया था उसके जवाब में किसी और बच्ची का रेप पर एक ऑर्डर दिया। ہمارے ساتھ فوزیہ وقار ہیں جو پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پنچایت اور مقامی جرگے پاکستانی
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, اور جو واقعہ ہوا ہے ملتان میں اور اس پر جو پنچایت نے فیصلہ کیا ہے, اس پر بعض لوگوں نے کال کیا ہے, ان کو ہم سنتے ہیں. کشمیر سے محمد اقبال کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی محمد اقبال, بات کیجیے. جی جی بات کیجیے. جی جی
میں بڑی احتیاط سے بھی آج بات کر رہا ہوں کہ راجن کے ایم ایل اے کو بھی اور
افسوس کہ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. حبیب حسین شاہ نے ہمیں کال کیا ہے راولہ کوٹ سے.
جی السلام علیکم, میں راولہ کوٹ سے بول رہا ہوں. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. ہمارے یہاں حدود ایکٹ کی دفعہ 10 کے تحت ہے, یہ جن دو لڑکوں نے زنا کیا ہے ان کا اگر نصاب ہو رہا ہے تو ان کو سزا ہوگی, نہ ان کو رجم کی سزا ہے. اور جو دوسرے یہ جو 50 والے جائل مطلق لوگ ہیں, یہ دفعہ 19 کے تحت جو پاکستان میں 109 ہے ان کے تحت ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن اب تو اتنا واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی واقعہ ہونے کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, بڑی اچھی بات کی.
خیال کوٹ میں دو بچوں کو مار دیا گیا, بعد میں ایکشن لیا گیا, حالانکہ ان کو مارتے ہوئے پولیس وہاں موجود تھی, لوگ موجود تھے, وہ بچا سکتے تھے دو چھوٹے بچوں کے 13 سال اور 16 سال کا.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. دلاور خان نے کال کیا ہے مالاکنڈ سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
دلاور خان بات کر رہا ہوں مالاکنڈ سے.
جی جی بات کیجیے.
پولیس والے جہاں جس آدمی کا قتل ہو جاتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں, اور جس جو قتل کر دیتے ہیں ان سے پیسے لے لیتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں آپ کے لیے ملزم کو پھانسی پر چڑھا دوں گا, بی پی کر رہا ہوں, آپ اتنا پیسے دے دو. اور دوسرے کو کہتا ہے کہ جی میں ایس سی ایس کو گول مول کر دوں گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا, دونوں سے پیسے دے لیتا ہے. یہ تمام مجرم پولیس کو ملنا چاہیے.
اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. مرید خان نے ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, دوڑ یاد کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بچوں کو جو زندہ دفن کر دے سکتے اس سے بھی خطرناک یہ حرکت ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دنیا کے سامنے جلا کر رکھ دینا چاہیے. اور وہ معاشرے جو اس کے پڑوسی ہیں, ان کے گاؤں والے ہیں, وہ بھی ان کو نہیں غیرت نہیں ہے, شرم جا ہوتی تو وہ وہاں سے لوگوں کو سرپنچ کو.
اور محمد طارق چختائی نے کال کیا ہے. جی چنیا سے بات کر رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم بہن, بہت تکلیف سے بات ہے. اور ان لوگوں کو نشان عبرت ایسا بنانا چاہیے. وزیر اعلیٰ نے تو معطل تو کر دیا نا, لیکن جو اہم ایک میرا ہے ارشد مامو صاحب سے کہ جو کنسرن ایس ایچ او ہے کم از کم اس کو معطل نہیں, اس کو ڈسمس فرام سروس کر کے اس کو ان کو بھیجیں جیل, اور یہ بنے لیڈنگ کیس بنے تاکہ نشان عبرت رہے.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایوب نے ہمیں کال کیا ہے لیا سے. جی جی بات کیجیے ایوب لیا سے.
جی میں کہنا چاہتا ہوں یہ جتنا بھی قصور ہے نا یہ سب نمبردار کا ہے, نمبردار جو ہوتا ہے, کیونکہ جو پنچایت ہوتی ہے یہ نمبردار کرواتا ہے, اور جو پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ بھی نمبردار کے سب چیلے ہوتے ہیں. یہ جتنا بھی قصور ہے نا میرے خیال سے یہ نمبردار کا ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سوابی سے ہمیں کال کیا ہے بشیر نے. جی جی
آپ بتا رہے ہیں کہ جو بندے نے ریپ کیا اور جو پنچایت بیٹھی ان سب کو ذرا سزائے موت ملنی چاہیے تاکہ آج لوگوں کے لیے عزت گرفتار بن جائے.
بہت شکریہ. ہمیں جیسے جیسے کالز موصول ہو رہی ہیں ہم ان کو تھرو کر رہے ہیں. یہ ہمارا موضوع جاری رہے گا. آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں تعلیم کس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ اس طرح کے خطرناک فیصلے نہ کیے جائیں. فوزیہ وقار, جانے سے پہلے اگر آپ ذرا سا تبصرہ کریں کہ ظاہر ہے کہ دستوری قوانین کا مطلب ہے کہ آپ خاندان کے جو اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کے اندر جا کر آپ وہاں اطلاق ہوتا ہے قانون کا. ایسے میں بتائیے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے آپ لوگوں کے لیے اور سرکار کے لیے. فوزیہ وقار ہمارے ساتھ ہیں اور کیونکہ وہ اس وقت ٹریول کر رہی ہیں ممکن ہے کہ وہ اس وقت ان کو آواز نہیں آ رہی.
جی 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 آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل بالکل بالکل.
اچھا تو میں یہ سب کہہ رہی تھی کہ یہ معاملہ گھر کے اندر کا نہیں ہے اور نہ خاندان کے اندر, یہ ایک کرمنل اوفینس ہے جو کہ سوسائٹی کے اگینسٹ بھی ہے کیونکہ ریپ آپ دیکھیے بہت ہی گھناؤنا جناب جبر, بہت گھناؤنا جرم ہے. اس میں اسٹیٹ بلکہ خود بھی مدعی بن سکتا ہے اور اس کو اس وجہ سے جو چیف منسٹر نے بھی ابھی کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں ہائی لیول ایکشن ہے اور اس کی پیروی بھی ہوگی, کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پہ سزائیں نہ ملے انلیس اینڈ انٹل کمپرومائز اتنی زیادہ ہو جائے اور اسٹیٹ اس میں کچھ کر نہ سکے. مگر جیسے وکیل صاحب نے پہلے کہا ایسی تعزیرات یا دفعات ہیں جس کے تحت ان کو پھر بھی کمپرومائز کے باوجود سزا مل سکتی ہے.
آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, لیکن کالرز آپ لوگ بے شک کال کریں کیونکہ اسی موضوع کو ہم اس وقت جاری رکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی پنجاب کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن کی چیئر پرسن فوزیہ وقار جو جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں سے ابھی لوٹ رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ہے محمود اشرف جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ملتان میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس موضوع کو کیونکہ ہم جاری رکھ رہے ہیں لہٰذا ہم کوئی بریک نہیں لیتے. ہمیں اس وقت سینٹر فار سوشل جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب نے جوائن کیا ہے, ان سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن اسی موضوع پر ایک تجزیاتی رپورٹ بھی ہمیں موصول ہوئی ہے. ہم پہلے یہ پلے کرتے ہیں اور پھر ان کو سنتے ہیں اور آپ لوگوں کے کالز لیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو ناصر محمود پیش کر رہے ہیں.
پنچایت اور مقامی جرگے پاکستانی معاشرے میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں, اور فرسودہ روایات کے نام پر اپنے ہی قوانین کے تحت سنائے جانے والے ان کے فیصلوں کو اکثر و بیشتر غیر انسانی قرار دیتے ہوئے ذرائع ابلاغ اور سول سوسائٹی میں خاصی بحث بھی ہوتی ہے. ماضی کے اوراق پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ پنچایتوں اور جرگوں کے فیصلے بھلے ہی ملک کے ہر حصے میں ہوتے رہے ہوں, لیکن ملک کے گنجان اور زرخیز ترین صوبے پنجاب کا جنوبی حصہ اس میں نمایاں نظر آتا ہے. چاہے وہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات ہوں یا پھر پنچایتوں کے فوری فیصلے کی بھینٹ چڑھتے ہوئے مرد و خواتین. سن 2002 میں مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میروالا کی مختارہ مائی پنچایت کے فیصلے پر جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی نہ تو پہلی خاتون تھیں اور نہ ہی آخری. روا ماہ اسی شہر سے ملتان جاتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے آباد ایک قصبے راجپور میں ایک کمسن بچی سے مبینہ جنسی زیادتی کے مرتکب لڑکے کے خلاف پنچایت نے فیصلہ دیا کہ اس بچی کا بھائی لڑکے کی بہن کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے. واقعہ منظر عام پر آیا, اقتدار اور عدل کے ایوانوں تک گونج پہنچی, طلبیاں اور معطلیاں ہوئیں, لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا امر مانے ہے کہ نئے سخت قوانین بھی موجود ہیں اور ہر بات کی سنگن میں رہنے والا متحرک میڈیا بھی, لیکن فرسودہ روایات کے امین نسل در نسل اس تاریک نظام کی آبیاری کرتے چلے جا رہے ہیں. مختارہ مائی کہتی ہیں کہ قوانین اپنی جگہ, لیکن جب تک ان پر ٹھوس طریقے سے عمل درآمد ہوتا نظر نہ آئے تو کسی تبدیلی کی امید ہرگز توانا نہیں ہو سکتی. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس تازہ واقعے سے انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا.
کل جیسے میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے وہی 2002 والی بات جو ہے نا دوبارہ سے, میں نے کہا ہم لوگ آگے نہیں بڑھے, ہم لوگ 2002 میں ہی کڑے ہوئے ہیں, کیسے بدلا جائے گا؟ کیونکہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے, جو ہمیں کوئی سزا ہو سکتی ہے ہم پکڑے جائیں گے, پکڑے بھی جائیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ واپس آ جائیں گے. ایک بات کہتی ہوں میں, کہتی ہوں جب تک کسی کو عبرتناک سزا نہیں ملے گی تب تک کوئی چینج نہیں آ سکتا.
جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی اور معروف کالم نگار ظہور دھریجا کہتے ہیں کہ مقامی لوگوں کی محرومی ان فرسودہ روایات کو تسکین بخشتی ہے اور جب تک لوگوں کو با اختیار نہیں بنایا جاتا تب تک حالات میں بہتری مشکل ہے۔
بنیادی طور پر تو یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اور جہالت کی ماں جو ہے غربت ہے، تو شرح کی وجہ میں پسماندگی ہے، غربت ہے، اور روزگار کے مواقع نہیں ہیں، تعلیمی سہولتیں نہیں ہیں۔ پورا سرائیکی علاقہ آپ دیکھیں کہ یہاں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، افرادی ہے اور خام مال وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن جب تک بنیادی اسٹرکچر درست نہیں ہوگا اور لوگوں کو تعلیمی سہولتیں نہیں ملیں گی، ترقی نہیں ملے گی، ان کو اختیار نہیں ملے گا۔ اصل مسئلہ سرائیکی وسیب اور سرائیکی خطے کے لوگوں کی شناخت کا ہے، ان کے اختیار کا ہے اور ان کو انپاور کرنے کا ہے۔
ان کا شکوہ تھا کہ ملک کا متحرک میڈیا بھی چھوٹے علاقوں پر نہ تو اتنی توجہ دیتا ہے اور نہ ہی مناسب وقت، جتنا وہ بڑے شہروں کی چھوٹی خبروں کو دیتا ہے۔ مبصرین اور انسانی حقوق کے کارکنان یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مثبت رجحان کے فروغ کے لیے مسلسل آواز بلند کرنا ضروری ہے تاکہ مسائل کو مسائل سمجھا جائے اور ان کے حل کے لیے تگودو کی جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم ایک ادارہ معاشرتی انصاف کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے سربراہ پیٹر جیکب کی طرف جاتے ہیں۔ پیٹر جیکب، جس طرح سے آپ نے یہ سنا، یہ جو واقعہ ہوا ہے ملتان کا، یہ نظر آتا ہے کہ جہالت اور قانون کی عمل داری کا نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کے اوپر جو ہے وہ اس حد تک ظلم کیا گیا کہ ایک معصوم بچی کو جواباً اس وقت ریپ کا شکار بنایا گیا، صرف اس لیے کیونکہ خاندان والے محسوس کرتے تھے کہ کوئی اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کی بچی کو جب ریپ کیا گیا تو اس کا جواب انہوں نے دوسرے خاندان کی بچی کو ریپ کر کے کیا۔ یہ بتائیے کہ جہالت بہت بڑی وجہ ہے، اور ہم جانتے ہیں جہالت کی کو ختم کرنا ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ لوگ کس قسم کی کوششیں کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے؟
بہت بہت شکریہ نفیسہ۔ یہ ہے کوششیں جسم کافی عرصے سے جاری ہیں۔ ہم پچھلی دہائی میں نواب پور کا واقعہ تھا، اس کے بعد مختار مائی کا۔ اتفاق سے میرا تعلق ملتان کے علاقے سے ہے، یہ بتا سکتا ہوں کہ یقیناً بہت سی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ یہ الگ بات کہ ایک دو سال سے تمام جنوبی پنجاب میں سول سوسائٹی کی سرگرمیوں پر ایک حد تک پابندی لگا دی گئی ہے اور وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتی، بالخصوص جنوبی پنجاب میں، اور اس وجہ سے بھی ایک ڈیفیسٹ اس میں آ رہا ہے۔ لیکن اس سے بیشتر یقیناً ایک ڈیفیسٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، ایک گیپ جو پنجاب میں خاص طور پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے دیکھ لیں اور دوسرے انڈیکیٹر دیکھ لیں تو غریب اور امیر میں ایک فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جبکہ ان کا داروں پہ اعتماد نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انہیں پولیس داروں پہ اس طرح سے اعتماد نہیں ہے، یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ لیکن ایک شاید آپ کی شو میں پہلے گفتگو ہوئی ہو، اس سال پارلیمنٹ نے الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک جو قانون ہے وہ بھی پاس کیا ہے، جس کا اپریل میں جب یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہوا تو ہمارے کانٹیکسٹ میں لفظ پنچایت کا اس میں استعمال اس کو لیجیٹمائز کرتا ہے۔ پنچایت کے ذریعے سے ڈسپیوٹ ریزولوشن اس کو لیگلائز جب کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ جرگے اور پنچایت غیر قانونی ہے، اس کو ایک پارلیمنٹری لیجیٹمیسی مل جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ پھر ہماری حکومتی مشینری یہ غیر رسمی ادارے جو پنچایت اور جرگا کے ہیں اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے یا کر پاتے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون اور پالیسی کے اندر بھی یہ تضاد موجود ہے جو شہریوں کو صحیح راستہ دکھانے میں قاصر ہے، اور اس میں خاص طور پر این جی اوز یا انسانی حقوق کے ادارے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے محبوس پاتے ہیں، مجبور پاتے ہیں کہ جب قانون اور پالیسی اس میں اس کو کیا جا رہا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ پنچایت ایک غیر رسمی ادارہ ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت رہی نہیں ہے, اس کو بالکل غیر قانونی قرار دے کے لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرے.
بالکل صحیح ہے, کیونکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں جو ادارے ہیں وہی جو ہیں ان پر کام ہونا چاہیے اور انہی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہم کچھ کالز لیتے ہیں. میاں والی سے محمد ایاز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, ہمارے ملک میں چونکہ غیر اسلامی حکمرانی رائج ہے, جس کی وجہ سے دیکھو یہ جنوبی بہاولپور میں یہ جو پنچایت وغیرہ غیر اسلامی مقامی ارواج کے ذریعے جو بے گناہ معصوم لڑکی کو جس طرح زیادتی کا نشانہ بنایا گیا.
اچھا,
شکریہ. بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کے نظام کو جلد از جلد دین اسلام کے حوالے کر دیا جائے.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا.
تباہی برباد کی طرف رواں دوا ہے.
گلاب خان اٹک سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ غربت اور جہالت کی وجہ سے, یہ چیز تو بالکل ہی غلط ہے. کیوں کہ جو لوگ اور کچھ نہیں جانتے تو اپنی غیرت اور یہ اپنی جو ان کی یہ انسٹیٹیوشنز کو جانتے ہوتے ہیں تو یہ بات تو غلط ہے. البتہ وہ علاقہ جو ہے اس کا جو ایک سماج ہے اس کو چیک کیا جائے کہ وہ کیسے جو یہ پنچایت بنائی ہے. تھینک یو.
اور لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میرے معمولی سے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے. ابھی تک جتنے مسائل ہیں نا ان کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. ان میں بہت کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں, ان کو بیٹے کو نہیں جو کیسے دیتے ہیں وہ باہر ملکوں کی سیر کرواتے ہیں. ابھی تک انہوں نے افاٹا کے بارے میں نہیں, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی نہیں دیا کہ یہ غیر قانونی ہے ایف سی آر کے بارے میں. اور ادھر چھوٹے موٹے نمک جو مہنگا ہوتا ہے, کبھی دوسری چیز مہنگی ہوتی ہے تو واویلا اٹھاتے ہیں.
بہت شکریہ, آپ نے ویسے ایک اہم بات کی متین سلیمانی, بہت شکریہ آپ کے. پیٹر جیکب, جس طرح سے کالرز نے بات کی, ظاہر ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ نہیں ہے. جو ادارے ہیں کورٹ کے اس کے اندر بھی بدعنوانی ہم نے دیکھی ہے اور عوام کے مسائل اس میں حل نہیں ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت کتنا ضروری ہے کہ عوام کے اندر اعتماد پیدا کیا جائے اداروں کے اندر, تاکہ پنچایت کی بجائے وہ اداروں کی طرف رجوع کریں؟
یقیناً یہ دو طرح کے رجحان ہیں جو چل رہے ہیں. مثال کے طور پر کل پرائم منسٹر کے کیس میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ سنانے جا رہی ہے 11 بجے, تو اگر کوئی اس سے یہ مدد لینا چاہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور نظام کام کر رہا ہے تو وہ اس کی رائے اس طرف سے لی جائے گی. اگر کوئی مایوس ہو کے یہ سوچ بیٹھا ہے کہ نہیں اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو یقیناً وہ مکمل طور پر عدالتوں سے بددل ہو جائے گا. نہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر سول سوسائٹی کو کام کرنے دیا جائے, انہوں نے آپس کے رشتے جو ہیں یاد کی اگر ہوتی ہے تو اپنے اداروں پہ اعتماد بڑھتا ہے. سیاسی جماعتوں کو سماجی ترجموں کو کام کرنے دیا جائے تو یقیناً اس سے اعتماد بڑھے گا.
جی ہاں, معاملہ خاصا گمبھیر ہے اور پیچیدہ ہے, اور جب تک جمہوریت جاری رہے گی تبھی ہی تو اداروں کو موقع ملے گا کہ وہ کام کریں. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور موضوع بھی بہت لمبا ہے, لیکن ہمارا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب جو لاہور میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پروگرام ہفتہ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. خط آپ کے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم افغانستان کی صورتحال کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ یقیناً افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگر کچھ کہنا چاہیں تو یقیناً کہہ سکتے ہیں. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کابل میں عبدالحق عمری کے ساتھ کنیکٹ کریں کیونکہ کل کا جو واقعہ ہے قندہار میں کوئی 27 سولجرز طالبان کے ہاتھوں مار دیے گئے ہیں اور پورے ملک میں یعنی افغانستان کے اندر طالبان کی لڑائی جاری ہے. ہمیں یہاں اس وقت پاکستان سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی نے. ہم افغانستان اس کے بعد چلیں گے لیکن مشتاق یوسف زئی جس طرح سے آپ بھی جاتے رہتے ہیں افغانستان آپ کے علم میں ہیں کہ وہاں صورتحال اچھی نہیں ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ ان کا اپنا اندرون خانہ معاملہ ہے یا ابھی تک پاکستان سے کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں اور وہاں کی جنگ کو ہوا دیتے ہیں؟ مشتاق یوسف زئی.
اچھا آپ یہ سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ میں لائن ڈراپ ہو گیا تھا تو یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟
جی جی یہی ہے کہ جو افغانستان کے اندر اس وقت گھمسان کی لڑائی جاری ہے کل 27 جو لوگ ہیں وہ سولجرز افغان سولجرز مارے گئے طالبان کے ہاتھوں. آپ کے خیال میں یہ ان کی اپنی لڑائی ہے یا پاکستان سے بھی ابھی تک لوگ جا کر اس کو ہوا دے رہے ہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں افغان طالبان اب جو ہے جس طرح ان کے حملے شروع ہوئے سردی کے موسم میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار انہوں نے خوب تیاری کی ہوئی ہے اور ظاہر ہے اتنی بڑی قوت ہے اور وہ خود یہ برملہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اکیلے نہیں ہیں, کئی ممالک کے ساتھ ان کے روابط ہیں, ان کے سفارت تعلقات ہیں اور وہ کچھ ممالک کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ وہاں سے ان کو پولیٹیکل اور مورل سپورٹ مل رہی ہے. تو ممکن ہے کہ مختلف ممالک سے ان کو پائٹل بھی مل رہے ہو لیکن میرے خیال میں یہ دیکھے کہ یہ جو افغانستان کے دور افتادہ صوبے ہیں کہ کافی دور ہے پاکستانی سرحد سے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بارڈر کراس کرنا اس وقت ان دنوں میں کافی مشکل ہے کیونکہ افغان سائڈ پہ بھی کافی انہوں نے سیکورٹی بڑھا دی ہے اور اسپیشلی پاکستانی سائڈ پر آپ باجوڑ سے لے کر جنوبی بلوچستان تک کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آرمی نہیں ہے, پیراملٹری فرنٹیئر کور کے لوگ نہیں ہیں اور پھر یہاں پر ڈرون جو ہیں وہ مسلسل پروازیں کرتی ہوتی ہے. تو اب شاید وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو چند سال پہلے ہوا کرتی تھی 2010 اور 2009 اور پھر اس کے بعد کہ یہاں سے لوگ جاتے تھے وہاں پہ حملے کرتے تھے اور واپس آتے تھے.
صورتحال تو یقیناً تبدیل ہوئی ہے مشتاق یوسف جی. اس وقت ہم افغانستان سے ایک نقطۂ نظر لیتے ہیں. عبدالحق عمری کل کا جو واقعہ ہے اس نے پھر افغانستان کو ہلا دیا. طالبان جنگجوؤں نے 26 سولجرز کو مار دیا اور 13 دیگر کو زخمی کیا. آپ کے ہاں ابھی تک کیا بلیم گیم جاری ہے کہ پاکستان سے جنگجو آتے ہیں یا کوئی اور ذرائع ہیں جس کی وجہ سے جنگ ابھی تک اتنی شدت اختیار کر گئی ہے؟ اچھا عبدالحق عمری کی لائن خاصی خراب ہے اس وقت. ہم ان کو ہم دوبارہ ڈائل کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہم ٹھیک سے سن نہیں پا رہے ہیں. مشتاق یوسف جی یہ بتائیں کہ لاہور کے اندر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک ہولناک حملہ ہوا, پیر کے روز بہت سارے لوگ مارے گئے اور تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ایک شدت پسند گروپ ہے ٹی ٹی پی کا جو کہ لڑ رہا ہے, آپ کے خیال میں وہ کوئی قوت حاصل کر رہے ہیں افغان بارڈر کے اس پار سے؟
دیکھیں میرے خیال میں ٹی ٹی پی کے لوگ جو ان کی لیڈرشپ ہے اسٹل انٹیکٹ ہے اور کچھ ان کے لوگ مارے گئے ہیں ڈرون اٹیکس میں, کچھ پاکستانی ملٹری آپریشن جو ہوئے ہیں وہاں مارے گئے ہیں, کچھ گرفتار ہوئے ہیں لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ اسٹل انٹیکٹ ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے حملے کرانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے سمپتائزرز ہیں, فائٹرز ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ہیں, پشاور, کراچی, مردان, سوابی اور لاہور اور کراچی. تو میرے خیال میں اگر یہ چاہیں تو اس طرح کے عملے یہ کر سکتے ہیں اور ہر جگہ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بھیڑ ہے, اتنی زیادہ آبادی ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ تلاشی کریں, ہر چیک پوائنٹ بنانے, کیونکہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے عام لوگوں کے لیے. تو میرے خیال میں اس طرح کے خود کش حملے کرانا, بم بلاسٹ کرانا, یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن شاید کچھ ان کو ابھی اتنی وہ سہولت نہیں ہے, وہ جو ان کے لوگ آتے تھے ٹرین ہو کے اور افغانستان سے بارڈر کراس کر کے, تو میرے خیال میں ان میں کچھ مشکلات ہیں. لیکن یہ چھوٹے موٹے جو حملے ہیں, اس طرح کے خود کش حملے, بم حملے, یہ اگر چاہیں تو یہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے وہ منظم حملے نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس خاص اسپیس نہیں ہے. یعنی پاٹا میں جو ان کا پہلے اسپیس ہوا کرتی تھی, ان کے کیمپس ہوا کرتے تھے, لوگوں ہوا کرتے تھے, اب چونکہ وہ نہیں ہے, لیکن ان کے سمپتائزر ہیں, ہم درد ہیں, فائٹرز ہیں, تو اگر وہ چاہے تو اس طرح کے حملے وہ
بالکل صحیح ہے. جی آپ چند منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں. عبدالحق عمری, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
یس, آپ کی آواز آ رہا ہے.
تو یہ بتائیں کہ ابھی تک افغانستان کے اندر بلیم گیم جاری ہے پاکستان کے خلاف, کیونکہ کل 26 افغان سولجرز ہلاک ہو گئے, مارے گئے طالبان کے ہاتھوں قندھار کے ایک فوجی بیس میں. کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں؟
دیکھ لیں, جو افغان حکومت یا سیکورٹی فورسز یا ادارے یہ اس کے یقین میں ہے, ایک بلیم گیم نہیں ہے. ایک واضح ہے کہ افغان طالبان کی جو مراکز ہے, اس کی جو شورا ہے, افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی مراکز پاکستان میں ہے. یہ ایک واضح ادھر افغانستان میں ایک نظر ہے, اور افغانستان حکومت یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اس کی ثبوت بھی ہے, اور پاکستان کس سے اس ثبوتوں کو بار بار شیئر کیا ہے. ابھی جو فوجی قندھار میں شہید ہوا ہے, یہ بھی ایک بارڈر ایریا ہے, اور جو ہلمند میں جو جنگ ہے ہم دیکھیں گے, جو پکتیا پروونس میں ایک ڈسٹرکٹ طالبان نے جو قبضہ کیا ہے جانشین, وہ بھی سرحدی ڈسٹرکٹ پاکستان سے بارڈر. تو حکومت جو
جی ہاں, آپ کی بات ہم نے سن لی. مشتاق یوسف زئی, آپ نے سنی یہ بات کہ عبدالحق عمری جو کابل میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو افغان شورا ہے ان کے بیسز ابھی تک پاکستان میں بالکل ویسے کے ویسے برقرار ہیں, اور انہوں نے یعنی افغان حکومت نے کئی مرتبہ ثبوت بھی دیا ہے پاکستان کو کہ افغان طالبان ہی جو ہیں وہ پاکستان سے آ کر حملے کر رہے ہیں.
یہ تو میرے خیال میں پہلی مرتبہ نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب بھی افغانستان کے اندر وہ شمالی افغانستان میں ہو, صدر افغانستان میں ہو, ایسٹرن میں ہو, تو ان کے سب سے پہلے جب کچھ ہو جاتا ہے تو ان کا الزام پاکستان کے اوپر ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کچھ ہو جائے تو کہتا ہے کہ پاکستانی طالبان چھپے ہوئے ہیں افغانستان میں, وہاں ان کو سپورٹ مل رہی ہے, ساری کاروائیاں وہاں سے ہو رہی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ حل نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے افغان طالبان کی, تو ہلمند, غور اور قندوز, یہ بہت دور افتادہ علاقے ہیں, اور میرے خیال میں اب یہ ان کو ریئلائز ہو چکا ہے. دیکھیں, ابھی جو پاکستانی ملٹری نے خیبر کے علاقے تیرا میں جو آپریشن شروع کیا راجگال میں, تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آ رہی تھی, بیانات آ رہے تھے افغانستان سے, اور وہ چونکہ پہلے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ داعش کے لوگ ہیں, وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, تو پاکستان کارروائی نہیں کر رہی. جب پاکستان نے وہاں کارروائی شروع کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, اور جو لوگ وہاں پہ تھے فائٹرز وہ افغانستان کے اندر داخل ہو گئے. تو میرے خیال میں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب پاکستانی گورنمنٹ, پاکستانی سیکورٹی ادارے افغانستان کے اندر نہیں آ سکتے کہ ان لوگوں کو روکے. اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پاکستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں افغانستان کو وہاں پہ روکے. اور ایک اور ڈیولپمنٹ, بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ آئی تھی افغانستان کی طرف سے, کہ وہی تھا کہ پاکستانی حکومت جو پاکستان کے اندر مدرسے ہیں ان کو بند کرائے, اور جو مذہبی رہنما ہے ان کو گرفتار کرے. اب یہ دیکھیں, یہ مدرسے صرف پاکستان میں نہیں ہیں, یہ ہر جگہ پہ ہیں, یہ افغانستان میں لیے. یہ حل نہیں ہے کہ آپ مدرسوں کو بند کریں, اور جو علماء ہیں, جو ریلیجس لیڈرز ہیں, ان کو گرفتار کرے. میرے خیال میں کچھ کمزوریاں وہاں بھی ہیں, کچھ کمزوریاں یہاں بھی ہیں, لیکن ابھی چونکہ بہت عرصے کے بعد ایک اچھی خبر ملی ہے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے, اور وہی ہے کہ جو پاکستان میں افغان سفیر ہیں عمر زاخلوال, انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو افغانستان کا ولیسی جرگہ ہے پارلیمنٹ کے 25 ممبر جو ہے بڑے ہائی پروفائل, وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہو کہ جب اپریل میں پاکستانی پارلیمنٹیرین کا ایک وفد گیا تھا افغانستان, وہاں نے انہوں نے اشرف غنی, حامد کرزئی اور مختلف وہاں سیاسی لوگ تھے, ان سے ملاقاتیں کی تھی. تو اب یہ لوگ جب آ رہے ہیں اگست کے مہینے میں پاکستان, یہ 25 ممبر جو ڈیلیگیشن ہے, تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ فورم جو ہے, اچھا فورم جو ہے وہی ہے کہ یہ باتیں وہیں پہ ڈسکس کی جائے, بجائے اس کے کہ میڈیا پہ آ کر یا لوگوں کے اندر آ کر یہ بات بندہ کہے کہ یہ پائلٹس پاکستان سے آ رہے ہیں, ان کے کیمپس پاکستان میں ہیں. میں یقیناً یہ کہتا ہوں کہ افغان طالبان کا وہ سپورٹ یا وہ پناہ گاہ میسر نہیں ہے افغانستان کے اندر, شکل لیتی ہو گئی تھی
جی ہاں,
پاکستان کا کوئی رت نہیں تھا قبائلی علاقوں میں, اب بہت عرصے کے بعد یہ رت انہوں نے بحال کیا ہوا ہے, اور یہ کافی مشکل ہے اب ایون لوکل ملٹنٹس کے لیے اور فارن ملٹنٹس کے لیے کہ اب وہ اس طرح کام کرے جو پہلے کرتے تھے 2010-2009-2007 میں.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح,
مشکلات ہیں پاکستان کی اپنی بھی مشکلات ہیں, افغانستان کی اپنی بھی مشکلات ہیں, لیکن ابھی جی ریسنٹلی کابل کے اندر حملہ ہوا, پھر اسی دن لاہور کے اندر حملہ ہوا, تو یہ ملٹری لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ یہ دونوں ممالک کا مسئلہ ہے. اور
جی ہاں, اور آج کی مشتاق یوسف سے آج کی جو اطلاع ہے وہ یہ کہ دو پاکستانی جو سفارتکار تھے ان کو افغان سیکیورٹی فورسز نے برآمد کر کے اور آج اسلام آباد روانہ کر دیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا جون کی 16 تاریخ کو
ننگہار میں, ان کو اغوا کیا گیا تھا, یہ آئے تھے پاکستان اور پھر یہ غائب ہو گئے تھے, تو ابھی 2 مہینے بعد یہ ریکور ہو گئے ہیں, اور یہ ایک اچھے ڈیولپ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ ریکور ہو گئے, پاکستان کے حوالے کیے گئے, تو چھوٹے موٹے اس سے ڈیولپمنٹ جو ہے یہ میرے خیال میں بہتری کی طرف اشارہ دے سکتے ہیں.
بالکل بالکل صحیح ہے
کہ آپ اپنے سامنے بیٹھ جائیں.
مشتاق یوسف جی صرف ایک منٹ رکیں, ایک کالر ہیں چکوال سے, عتیق افغانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موقع پہ. جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام.
جی جی بات کیجیے.
25 جولائی کو آپ نے خبر نشر کیا تھا غیر قانونی افغانی کے بارے میں, آپ نے پھر مجھ سے تفصیل بتائے نہیں ہے کیا غیر قانونی افغانی کو رجسٹر کر رہا ہے کہ نہیں, حالانکہ موضوع تو رہا تھا الگ, جب مہربانی ہوگی آپ کو اگر آپ نے.
جی آپ ذرا موضوع سے ہٹ گئے ہیں کیونکہ ہم موضوع پر ہی رہنا چاہتے ہیں. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی, جبکہ کابل سے تھے ٹی وی اور ریڈیو کے رپورٹر عبدالحق عمری. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ایک پاکستانی نجات صاحب عمران اوان کو آج ڈلس ایئرپورٹ سے گرفتار کر دیا گیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کسی بدعنوانی کے کیس میں ملوث تھے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیس کیا ہے اور کس کی وجہ سے انہیں روکا گیا. کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیوی کچھ دن پہلے چلی گئی تھیں پاکستان, اور ان کو وہ آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرتے تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی ڈیبی واسر شولز نے ان کو نوکری سے بھی نکال دیا. ہمیں اس وقت دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک اور ہلری کلنٹن کے ساتھ کام کرنے والے ملک ندیم عابد, جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے سابق آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے افسر ڈاکٹر زبیر اقبال نے. تو ابتدا کرتے ہیں ملک ندیم عابد سے. ملک ندیم, آپ عمران اوان کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو نوکری سے اس لیے نکالا گیا کہ وہ کسی بینک فراڈ کے کیس میں ملوث تھے۔ عام طور پہ تو دہشت گردی سے اگر کوئی وابستہ ہوتا ہے تب بھی اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کیس کے پس پشت کیا ہے؟ جی ملک ندیم عابد، اچھا ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں، اچھا وہ ہمارے ساتھ عنقریب آئیں گے۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ڈیبی واسرمن شلس نے اس آئی ٹی کے اسٹافر کو اس وقت نوکری سے نکالا جب وہ کسی بینک فراڈ کے کیس میں ملوث پائے گئے اور وہ لاہور جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے، اور شلس کے جو ترجمان ہیں ڈیوڈ ڈیمرن، انہوں نے کہا کہ عمران عوان کو فلوریڈا کی ڈیبی واسرمن شلس نے منگل کے روز نوکری سے نکال دیا، اور گرفتاری آج نہیں پیر کے روز ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عوان کو کلیئر کیا گیا تھا کہ وہ سفر کریں، پاکستان چلے جائیں، اور انہوں نے ہاؤس کو بھی اطلاع دی تھی کہ وہ اپنے خاندان سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ صاحب جو ہیں، جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں، وہ یہ کہ 37 سالہ ہیں، اور ان کو جو امریکہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی، اس میں بینک فراڈ کی ایک کاؤنٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت ملک ندیم عابد ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک ندیم عابد، ہم نے کچھ سننے والوں کو تو بیک گراؤنڈ بتا دیا، لیکن آپ سے یہ سوال ہے کہ عام طور پہ بدعنوانی کے کیسز میں گرفتاریاں نہیں ہوتی، آپ کی کیا اطلاعات ہیں، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟
دیکھیں، یہ مسئلہ صرف کوئی ڈیموکریٹ یا اس کا ریپبلکن کا نہیں ہے، یہ فائنینشل امبیزلمنٹ کا مسئلہ ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں اس میں جو عمران صاحب ہیں ان کو ڈیموکریٹک پارٹی اور ڈیبی شولز ایز اے ریپرزینٹیو، یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیو، تقریباً $4 million تک ان کو فی پے کی گئی لاسٹ فیو ایئرس میں۔ انہوں نے جو مین ایشو جو اس وقت بنایا گیا ہے وہ منی لانڈرنگ کا ہے، چونکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے بینکرپسی بھی فائل کی ریسنٹلی، اس کے باوجود انہوں نے تقریباً $2.25 lakh اپنے ہوم ایکوٹی سے نکالے، اس کے بعد تقریباً $3 lakh کے قریب انہوں نے ریسنٹلی پچھلے سال ڈیڑھ سال میں پاکستان ٹرانسفر کیے۔ سو یہ اٹس ناٹ جسٹ پولیٹیکل کیس،
نہیں نہیں بالکل نہیں
جی، یہ بیسیکلی فائنینشیل امبیزلمنٹ کا کیس ہے،
بالکل۔
اور ہم اس کو ڈیموکریٹ کے طور پہ، میرا خیال ہے، میری ریکویسٹ ہے اس کو نہ لیجیے۔
نہیں نہیں بالکل نہیں، میں نے ہم نے اس لیے آپ سے رابطہ کیا کیونکہ آپ ہلری کلنٹن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور کیونکہ ڈیبی واسرمن شلس جو ہیں وہ بھی ہلری کے ساتھ رہی ہیں، تو ایک تعلق جو بن جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بدعنوانی کے کیسز کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ اس میں جو پیسہ انہوں نے پاکستان بھیجا، کچھ بینک ریکارڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ $3.25 lakh انہوں نے پاکستان بھیجے تھے، کچھ اس طرح کی اطلاع ہے کہ دہشت گردی کی طرف وہ راغب تھے؟
نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ بھی لا انفورسمنٹ ویسی ہی ہیں جیسے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیں، وہ کچھ کنیکشنز ان نیسیسری بنا لیتے ہیں، بلڈ کر لیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عمران عوان صاحب کا کوئی دہشت گردی سے کوئی تعلق تھا، ابھی کوئی ایسا لنک اسٹیبلش نہیں ہوا، لیکن منی لانڈرنگ تو منی لانڈرنگ ہے، تو اس میں صرف دہشت گردی کے لیے ہی استعمال کرنے کی وہ نہیں۔ جہاں تک انلیگل پیسہ یا انلیگلی ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس کو منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی اسٹیبلش فیکٹ کبھی نظر میں آیا گیا ہے یا لایا گیا ہے کہ ان کا تعلق کوئی دہشت گردی سے رہا ہو۔
اچھا، سو جی جی بالکل، یہ بتائیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں جو بھی منی لانڈرنگ کے کیسز ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایگزیکٹ جو ہے ایک ادارہ ہے، آئی ٹی کا ادارہ، وہاں بھی ان کے بھی ایک وائس پریزیڈنٹ نائب صدر کو پیر کے روز یا پچھلے جمعے کو ان کی بھی ایک پیشی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو بھی اگلے ماہ سزا ملنے والی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسز ہیں، یہاں امریکہ میں ایک ٹرم ہے فالو دا منی، یعنی کہ اگر کسی نے کوئی بدعنوانی کی ہے تو بینک کے ذریعے ان کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں سننے والوں کو کچھ بتائیے.
جی بیسیکلی دیکھیے، جب پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اگر آپ نے لیگلی پیسہ پاکستان میں ٹرانسفر کیا ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ کوئی پرابلمز نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ کے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہوں کہ یہ پیسہ آپ نے قانونی طور پہ کمایا ہے، اور جہاں پہ آپ نے پیسہ بھیجا ہے وہ بھی قانونی پرپزز کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے آپ نے بھیجوایا ہے. سو قانون آپ کو قطن اس چیز سے منع نہیں کرتا، لیکن جب پیسہ آپ نے انڈر دی ٹیبل کہیں سے لیا ہو، چاہے وہ ایز اے کنسلٹنٹ لیا ہو، چاہے کسی غیر قانونی کام سے لیا ہو، چاہے آپ نے کسی غیر قانونی کام کے لیے لیا ہو پیسہ، سو جس وقت وہ پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی منی ٹریل، جسے آپ نے فرمایا فالو دا منی، منی ٹریل جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. تو جس وقت ایک بندہ جو غیر قانونی طور پہ پیسہ ٹرانسفر کرتا ہے، اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ 50-100 لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں یا نظر میں آ جاتے ہیں، جنہوں نے اس منی لانڈرنگ کرنے والے یا جس کو ہمارے ہاں دیسی زبان میں ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، ان کے ریکارڈ سے پھر وہ تمام لوگ نظر میں آتے ہیں جنہوں نے ان کے تھرو پیسہ بھیجا ہے. سو ان کا کیس بھی کچھ اسی طرح کا کیس تھا. یہ انویسٹیگیشن بیسیکلی یہ ایک پرسنل ڈسپیوٹ تھا جو ان کا اس سے شروع ہوا، جو انہوں نے ایک اپنے کسی نیبر کے ساتھ جھگڑا کیا، ان کو تھریٹ کیا اور ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی. وہ ویٹرن تھے. اب نیچرلی ویٹرن کے لیے ہمارے ہاں امریکہ میں کچھ زیادہ ہمدردیاں پائی جاتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ملک کی خدمت کی، جنگ لڑی. سو یہ ایک فارمل ہراسمنٹ کا کیس تھا جہاں سے ان کا یہ ساری انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ منی ٹریل کو فالو کیا گیا کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، کس نے پیسہ دیا. تو یہ پولیٹیکل تو صرف ایک ریفرنس کے طور پہ نام استعمال ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ دو جو ہیں وہ کیس ہیں، ایک تو ہراسمنٹ کا کیس ہے، تھریٹننگ اور دہشت زدہ کرنے کا کیس ایک یو ایس سٹیزن کو، اور دوسرا غیر قانونی طور پہ پیسہ پاکستان ٹرانسفر کرنے کا. وہ پیسہ کہاں یوز ہوا ابھی تک اس بارے میں کوئی کیس نہیں بنایا گیا.
آخر میں یہ بتائیے، ہمارے پاس ایک منٹ ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹرمپ کا دور ہے اور مسلمانوں کی طرف ایک زیادہ سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے، ان کے وکیل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی مسلم بگٹری کی وجہ سے یہ کیس ان کے خلاف بنایا گیا ہے. آپ کی نظر میں کوئی ایسی اسلامی تنظیمیں ہیں جو ان کی حمایت کر رہی ہیں؟
دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فنامنا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. میں آپ کو معلوم ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بڑا اسٹرانگ اپوزیشن میں ہوں، ان کی ہر غلط بات پہ ان کو کریٹیسائز کرتا ہوں، لیکن اس کیس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ریلیجیس اس کا ڈسکریمنیشن کا کیس ہے. کرمنل از اے کرمنل ویدر ہی اور شی از اے مسلم اور نان مسلم. تو جب تک یہ سارے فیکٹ سامنے نہ آئے، میرا خیال ہے ہمیں اس کو ریلیجیس کیس نہیں بنانا چاہیے. یہاں پہ 8 ملین مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں. اگر ہم ریشو نان مسلم کی دیکھیں مقدمے بازی کا مسلمانوں کے ساتھ، تو بہت کم، بہت لو ریشو ہے مسلمانوں کی جو اریسٹ ہوتے ہیں یا جن کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہے یا کوئی ایسی ریزن ہے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی. ہاں اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر انہوں نے پیسہ جو ٹرانسفر کیا ہے وہ غیر قانونی یا دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوا، تو ان کو منیمل سزا ہوگی، ان کو اپنا کیس فائٹ کرنے کا بھی حق ہے. اینڈ آئی ایم شیور اف ہی ڈڈ ناٹ یوز دس منی فار ٹیررزم دین ہی ول کم آؤٹ کلین انشاءاللہ.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار ملک ندیم عابد، جو نیو یارک میں ہوتے ہیں اور جنہوں نے بڑی مفید معلومات ہمیں دی. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہنٹلی، پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.